şu budalı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شب دوم محرم پہلی مجلس عنوان حضرات کو اس کا علم ہو چکا ہے اور یہ مجالس یا زداری سید الشہداء اور خصوصاً شہزادی کونین کی برکتیں شامل حال رہیں. مولانا نواز صاحب حضرات تین مرتبہ درود پڑھ دیجیے. سورہ بقرہ کی 21ویں سورہ آیا, پروردگار عالم فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اے لوگوں اعبدوا ربکم الذی خلقکم, عبادت کرو, پرستش کرو, بندگی بجا لاؤ اس پروردگار کی, الذی خلقکم والذین من قبلکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, خلق کیا, اور تم سے پہلے والوں کو خلق کیا اور پیدا کیا, لعلکم تتقون, امید یہ ہے کہ تم تقوی کی منزل پر آ جاؤ گے, پرہیزگاری کی منزل پر آ جاؤ گے اور متقی بن جاؤ. یہ آیت, اس کا ترجمہ, اس سے پہلے کہ میں اس آیت کو عنوان بدل کر آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کروں, ہمیشہ کی طرح دعا ہے پولیس کے جو افسر, رینجرز کے جو افسر جوان یہاں موجود ہیں اور جو دیگر انتظامی کے افراد ہیں, اہل محلہ جو بھی, ان کو بہرحال زحمت ہو رہی ہے اور پولیس والوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی, رینجرز کی ڈیوٹی اور دوسرے جو ہمارے رضاکار آئے ہیں یہاں پر والنٹیئر حضرات, ان سب کے لیے آج پہلی محرم ہے. 9 دن تک یا بلکہ 10 دن تک یہ لوگ انہیں خدمات کو انجام دیں گے. اہل محلہ کو جو زحمت ہوگی ان سب کے لیے یہ دعا ہے کہ پروردگار ان کے رزق میں, عمر میں, نسل میں برکت عطا فرمائے, گناہوں کی مغفرت فرمائے, اور جو لوگ پچھلے سال تک ہمارے درمیان تھے اور آج چلے گئے, اس سال نہیں ہیں, پروردگار عالم سید الشہداء کی شفاعت خاصہ ان کو نصیب فرمائے. فیضان گرامی, دیکھیے تمہیدی طور پہ کچھ باتیں کہنی ہیں اور 2-3 سالوں سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں, لیکن موقع نہیں ملتا تھا, وقت بڑا مختصر ہوتا تھا. لیکن بہرحال یہ باتیں جب مجھے اس کا اطمینان ہو گیا کہ یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, تو اب میں آپ کے سامنے یہ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے عاشور کا دن, سات امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں روایت نقل کی ہے سعید ابن طاؤس نے اقبال الاعمال میں, محرم کے اعمال میں, کہ جب کان اذا راى الهلال, جب ماہ محرم کا چاند دیکھتے تھے, یظہر اثر الکعبۃ علی وجهه, ساتویں امام کے چہرے مبارک پر غم اور حزن کے آثار دکھائی دینے لگتے تھے, واذا کان یوم العاشر من المحرم, اور جب 10 محرم آتی تھی تو وہ 10ویں کا دن ساتویں امام کے لیے حزن, غم اور اندوہ کا دن ہوتا تھا. دیکھیے سید الشہداء کی عزاداری کی, سید الشہداء سے متعلق چیزوں کی, جس نے کما حقہ عزت کی اپنی معرفت کے مطابق, اب ایک معرفت سلمان فارسی کی ہے, نہ میں اس قابل ہوں نہ آپ اس قابل ہیں, جس نے خدمت کی, سید الشہداء کی عزاداری کی, سید الشہداء سے متعلق چیزوں کی, نسلیں سنور گئیں, قبر اور قیامت اس کی درست ہو گئی, اور جو اس چیز کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکا یا جانتے بوجھتے ہوئے اس نے اس طرح سے عزت اور احترام نہ کیا سید الشہداء سے متعلق چیزوں کا, تو یاد رکھیے یہ ایسی پھٹکار اور لعنت ہے کہ ہم فیہا خالدون تک ہمارے اور آپ کے ساتھ خدا نہ کرے کہ رہے. عاشور کا دن عاشور کے دن کی طرح منائیے. شب عاشور کسی زمانے میں ہوتی تھی کہ جب ہم عزاداری کے لیے نکلتے تھے تو کنگا کر کے نہیں جاتے تھے, یہ فکر نہیں ہوتی تھی کہ کپڑوں پر استری ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ فاطمہ زہرا پریشان بالوں کے ساتھ سر پہ خاک اڑائے ہوئے اس وقت کربلا میں ہے, ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. گھر میں دیکھیے, چیک کیجئے, بچوں کو عاشور کی تربیت دیجئے. بخدا بچہ بے نمازی و نمازی کیا جا سکتا ہے, بچہ روزہ نہ رکھے روزہ سکھایا جا سکتا ہے, بچیاں ہماری اگر بے پردہ ہو جائیں پردہ سکھایا جا سکتا ہے. محبت اہل بیت کا اگر نور دلوں سے نکل گیا اس کا لانا بہت مشکل ہے. خدا کے لیے سید الشہداء کی محبت کو زندہ رکھیے, جاگتے رہیے. جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے ہر سال یہ عاشورہ کا پیغام یہی ہے کہ سید الشہداء کی محبت کو زندہ رکھیے, سید الشہداء کے غم کو زندہ رکھیے. عاشور کا دن روز اور یوم حزن اور اندوہ ہو. کس طرح سے باتیں, بڑی گفتگو طویل ہیں, اور عاشور کے دن احوال پرسی وغیرہ یہ سب باتیں, اب یہ باتیں نشب عاشورہ کے کہنے کی ہیں, لیکن اس دن بہرحال مجلس آپ کو پتا ہے کہ بالکل ایک خلاصہ ہوتا ہے اور پوری سمری ہوتی ہے, نو محرم کی, نو مجلسوں کی, آٹھ مجلسوں کی. اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے کہا خوب اچھی طرح سے. اور خواتین سے میری درخواست ہے کہ کالے کپڑے پہنے, بالکل سادے ترین کالے کپڑے پہنے, سادے ترین کالے کپڑے. آپ کو اگر ممبر, کوئی بھی ممبر اس قابل نہ کر سکے کہ آپ اپنے علم کو, معرفت اہل بیت کو کہاں سے حاصل کریں, تو ممبر ناکام ہے. اور ہم جیسے تمام مولانا طالب علم کہیے, عالم دین کہیے, ذاکر اہل بیت کہیے, ناکام ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنا فرض صحیح طریقے سے نباہ نہیں سکے. یاد رکھیے, ابھی عشرہ شروع ہو گیا, آپ کے پاس بیتوں کے میسیجز آنے شروع ہو جائیں گے. لگتا ہے کہ لوگ عشرے کا انتظار کرتے ہیں, ادھر محرم کا چاند دکھے اور ہر عبادت کو آزاداری کے مقابلے میں لایا جانا لگے. خوب توجہ سے اس بات کو سنیے گا. ابھی میرے پاس میسج آیا اور مجھے کوئی بات نہیں ہے, آر نہیں ہے کہنے میں, نہ جانے کس نادان نے نادانستگی میں اگر کیا, خدا ہدایت دے. اور اگر دانستگی کے ساتھ کیا ہے تو پھر میرا ہمیشہ سے ایک جملہ ہے آپ کے حضرات کے سامنے کہ حضرت ابو الفضل عباس دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کافی ہیں, ادھیڑ کر رکھ دیں اس کی نسلوں کو اگر جان بوجھ کے اس نے جھوٹ باندھا ہے سید الشہداء پر. کیا جھوٹ ہے صاحب, بچے نوجوان پریشان. کیا مولانا, تم اگر روتے روتے مر بھی جاؤ اور تم میرے مقصد کو نہ سمجھو تو تمہارا رونا بیکار ہے اور تم پر میری لعنت ہوگی. لعنت ہو اس پر جو اس حدیث کو سید الشہداء سے منسوب کرے. من بکا او ابکا او تباہ کا, جو روئے رلائے رونے جیسا چہرہ بنائے, کتنا اجر ہے. اغرا ورقت عینہ ہو, تین مرحلے ہیں رونے کے, اغرا ورقت عینہ ہو, آنکھوں میں اشک آ جائیں, تسیل و دموہ علی خدی ہے. دوسرا مرحلہ کہ آنسو گال پر بہنے لگے. تیسرا مرحلہ چیخ کر رونے کا. تینوں مقامات پر حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے. ہر مقام پر ٹیکنیکل بحث, ٹیکنیکل لفظ اگر استعمال کروں کہ ہر دلیل, ہر روایت, ہر حدیث اپنے موضوع کے ساتھ محمول کا استتبا کرتی ہے. ہر موضوع اپنے محمول کو لے کر چلتا ہے. جو چیز موضوع قرار پاتی ہے وہی موضوع قرار پاتی ہے. نگاہ فقیہانہ چاہیے تنقیح ملاک کے لیے اور تصریح موضوع کے لیے. جو صاحب یہاں دعویٰ کرتے ہیں شہر میں, جو بھی کہ صاحب بڑی حدیث یہ وہ, تو یہ سمجھنا, اگر سمجھنا ہو ان کو مقادل پڑھیں, اصول قاضی کا چیپٹر پڑھیں جا کر, باب انہم اذا شاؤوا علموا یعلموا, جا کر وہ چیپٹر پڑھیں. وَإِنَّهُمْ يَمُوتُونَ بِإِخْتِيَارِهِمْ وَيَعْلَمُونَ مَتَى يَمُوتُونَ, کہ امام اپنے اختیار سے موت کا انتخاب کرتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی, کس طرح آئے گی. اور امام جب جس علم کو حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے, عالم غیب سے وہ علم اسے عطا کر دیا جاتا ہے. اس معرفت کے ساتھ حسین ابن علی کا پر گریا کیجئے. حسین ابن علی پر گریا اس نیت سے مت کیجئے کہ بنو امیہ کا مخالف ایک شخص تھا, اپنے لاؤ لشکر کو لے کر چلا, راستے پر نصرت طلب کرتا ہوا آیا رسول زادیوں کے ساتھ اور اسے شہید کر دیا گیا. بنو امیہ کے مخالف کے طور پہ حسین ابن علی کو مت لیجئے, اگرچہ لعنت ہے, لعن اللہ بنی امیہ قاطبتن, لعنت ہے بنو امیہ پر, لیکن اگر سمجھنا ہے کہ کربلا کی جڑیں کہاں پر ہیں جا کر بحار الانوار میں چپٹر پڑھیے رسول خدا کی زندگی کا حیات طیبہ کا, اور اس چپٹر کی ہیڈنگ یہ ہے باب مرضہ الذی توفی فی, وہ چپٹر کے جس میں رسول خدا کی رحلت اور انتقال کا ذکر ہے. دیکھیے جبرائیل آئے, دیکھیے میکائیل آئے, فاطمہ, علی, حسن, حسین رسول خدا کے ساتھ, جبرائیل, میکائیل, رسول خدا کی گفتگو کیا ہوئی. 6 برس کے حسین, 7 برس کے حسن, ان دونوں کو بلا کر وعدہ لیا گیا کہ تم وعدہ کرتے ہو, کہ جو آپ محاخانوں سے سنتے ہیں نا وعدہ تفلی, اور ہمارے سیوڈو انٹلیکچوئل حضرات مذاق اڑاتے ہیں کون سا وعدہ تفلی ہے. میاں جا کر بحار الانوار پڑھو, ذرا حدیث کی کتابیں کھول لیا کرو, اصول کافی پڑھو جا کر, کہ سید الشہداء کی جو قربانی ہے واقعہ کربلا, 6 برس کا بچہ ہے یہ حسین ابن علی, اور وعدہ کر رہا ہے رسول خدا کے ساتھ, جبرائیل کے ساتھ, میکائیل کے ساتھ, جو 6 برس کی عمر میں پروردگار اس سے وعدہ لینے کے لیے فرشتوں کو نبی کریم کی بارگاہ میں بھیجے, تو 58 برس کی عمر میں پھر ہم اور آپ کیا سمجھیں وہ کیا تھا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں, عبادت کرو پروردگار کی. کس پروردگار کی؟ جس نے تمہیں پیدا کیا, خلق کیا. والذین من قبلکم, تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون, امید یہ ہے کہ شاید تم لوگ تقوی اختیار کر لو. مفسرین نے 2 باتیں کہی ہیں, وہ آپ کے سامنے گوش گزار کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں. کیا باتیں کہی ہیں؟ ایک تو یہ کہ دیکھو عبادت الہی کے ذریعے ہی تقوی حاصل کیا جا سکتا ہے. عبادت کرو تقوی پالو گے, خوف خدا دل میں آئے گا. دوسری کیا رائے ہے؟ عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ خدا کے عذاب سے. لیکن آیت کا آغاز عجیب ہے, یا ایھا الناس, اے لوگوں. تو وہ شخص جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کہے گا میں تو تمہاری کتاب کو ہی نہیں مانتا. پروردگار مجھ سے اگر مخاطب ہو رہا ہے تو اس سے مخاطب ہونا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ جو کہتا ہے. یہ پروردگار اگر تمام لوگوں کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے, خوب توجہ فرمائیے گا اس بات پر, پروردگار عالم جو تمام کائنات کے لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہے, اسلام اور ایمان کی قید کو ہٹا کر فرما رہا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا, اے لوگوں. تو اب وہ شخص کہ جو قرآن کو نہ مانے اس کے لیے آیت اپلیکیبل کیسے ہوگی؟ تو بس یہیں سے میں اپنی تقریر کو رب دے رہا ہوں کہ پروردگار کی بارگاہ میں کوئی آیت ایسی ہونی چاہیے کہ جو مجسم اپنے آپ کو آ کر سماج میں, سوسائٹی میں جب دکھائے تو نہ صرف مسلمانوں کے لیے وہ قابل عمل ہو بلکہ غیر مسلم بھی جب اس کے کردار اور سیرت کو دیکھیں تو اس کی چوکھٹ پر غیر مسلموں کے سر جھک جائیں, ورنہ آیت اپلیکیبل کیسے ہوگی؟ یا ایھا الناس, اے لوگوں عبادت کرو, یعنی ہونی چاہیے کوئی ذات ایسی. آپ اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن ہی ہے تو سب قرآن پر تو جھگڑا تھا, اگر رسول ہی ہے تو رسول کی سیرت یقیناً ایسی تھی کہ اس کو دیکھ کر غیر مسلم بھی سر جھکا لیں. لیکن آیت کو زندہ رہنا ہے قیامت تک کے لیے. ہر ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو بنی نوع انسان کو مذہب, فرقے اور مکتب کی قید سے بالا تر ہو کر خدا کے وجود کا پتہ دے. یہی وجہ تھی کہ شاید قرآن نے کہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد, حبیب تم خدا کے خوف سے ڈرانے والے ہو, اور ہر زمانے کے لیے ایک ہادی ہے. تو ہمارا ہادی تو صاحب پردہ غیبت میں موجود ہے. کل قوم ہاد, ہر قوم کا ایک ہادی ہے. تو یہ تسلسل ہے ایمان کا, یہ تسلسل ہے بندگی کا. ایمان اور کمال بندگی, ایمان اور کمال عبودیت. اب موضوع کے اجزاء کو سن لیجئے. ایمان کا تعلق کیا ہے کمال عبودیت سے اور بندگی سے؟ بندگی جب اپنے معراج کو پہنچے گی تو کمال بندگی کہلائے گی, بندگی جب اپنی معراج کو پا لے گی تو کمال عبودیت کہلائے گی. یہ بندگی کب مکمل بندگی بنے گی؟ جب تک ایمان نہ ہو, جب تک آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. یعنی ایمان بنیاد ہے بندگی کی, اور ایمان کی جڑ جب تک مضبوط نہیں ہوگی تو آپ کو اس وقت تک کمال بندگی نصیب نہیں ہوگی. بس اب یہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے, اب ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے بغیر کربلا کو سمجھے ہوئے. سوال ہے, کیا کوئی شخص مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے بغیر کربلا کو سمجھے ہوئے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ کوئی ایسی بات نہیں, بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بات ختم ہو گئی، ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، تو پھر مجھے ایک اور سوال کرنے دیجیے، رسول خدا کا موقف کیا ہے کربلا کے بارے میں؟ دیکھیے قبلہ، رسول خدا تو تھے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت ناقص ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیے، آپ کہتے ہیں ہر چیز کا حل سنت نبوی میں موجود ہے، علیکم بے سنتی، میری سنت پر عمل کرو، قرآن فرما رہا ہے سورہ بقرہ میں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مومن کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی مشہور و معروف آیت، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اگر میری اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اب تم پریشان مت ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہوگی کہ نہیں، تم حبیب خدا بن جاؤ گے، یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں آپ، یہ حبیب خدا بن جاؤ گے میری اتباع کے صدقے میں، یعنی جس طرح سے میں حبیب خدا ہوں تم بھی حبیب خدا بنو گے، لیکن یاد رکھنا تمہاری محبت الہی کا سفر روح مصطفیٰ میں ڈوب کرتا ہوگا، روح مصطفیٰ کے ذریعے تمہیں عبودیت کی منزلوں کو پانا ہے، روح مصطفیٰ کے ذریعے ایمان کے بلند ترین درجوں تک پہنچنا ہے، تو پہلے امت یہ طے کر لے کہ واقع کربلا ایمان کی بنیاد ہے کہ نہیں، واقع کربلا ایمان کی بنیاد ہے کہ نہیں، تو واقع کربلا کا محور حسین ابن علی ہے، واقع کربلا کا محور حسین ابن علی، حسین ابن علی کی شخصیت کو اگر دیکھا جائے، کس طرح سے دیکھا جائے، قرآن سے دیکھا جائے، حضور قرآن میں تو امام حسین کا نام کہیں نہیں ہے، تو قرآن یہ کب کہہ رہا ہے کہ ہم ہر چیز بتائیں گے تم کو، قرآن تو یہ فرما رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے رہا ہے وہ لیتے رہو، دیکھو جو آیات دے قرآن کی وہ بھی لے لو، اور اپنی زندگی میں ہر مقام پر جو فیصلہ رسول کرتا ہوا نظر آئے اس کو بھی لے لو، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ حسین ابن علی کے بارے میں رسول خدا کا موقف کیا ہے، جو حسین کے بارے میں موقف رسول خدا کا ہوگا وہی کربلا کے بارے میں ہوگا، امت کو شاید بہت ساری سنتیں مل گئیں لیکن پانچ سنتیں امت کو نہیں مل سکی، پانچ سنتوں کے بارے میں امت خاموش ہے، اب یہ ایک الگ بحث ہے فقہا کے لیے کہ کیا اس سنت کو رسول خدا کی 10 ہجری تک کی زندگی سے نکالا جا سکتا ہے نتیجے کے طور پر یا نہیں نکالا جا سکتا، مسواک کرتے تھے رسول خدا، سجدہ کرتے تھے مٹی پر، تیمم بتایا رسول خدا نے، وضو سکھایا رسول خدا نے، غسل سکھایا رسول خدا نے، نجاست طہارت روزہ حج سب چیزیں سکھائیں رسول خدا نے، لیکن پانچ چیزیں رسول خدا کی سنت میں نہیں مل سکتی، مل ہی نہیں سکتی، ایک تو یہ کہ جب رسول خدا کا وصال ہو تو امت غم منائے یا خوشی، 12 ربیع الاول علماء اسلام کا فیصلہ ہے کہ وصال بھی اسی دن ہوا، ولادت بھی اسی دن ہوئی، تو اب امت اسلامیہ کہتی ہے کہ صاحب ولادت منائیے چاہے خوشی، آپ کو اختیار ہے، حضور یہ اختیار آپ کو کس نے دیا؟ قرآن نے دیا، رسول خدا نے دیا، پوچھئے جا کر اس بیٹی سے فاطمہ زہرا سیدہ کونین سے کہ جب رسول خدا کو دفن کر کے انس ابن مالک آئے تو کیا فرمایا، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ رسول خدا کے جسم مطہر پر مٹی ڈال سکو، مَعَذَا عَلَى الْمُشْتَمِ تُرْبَةَ أَحْمَدِ اللَّهَ يَشُمَّ مَدَ الزَّمَانِ غَوَادِيَا، جو احمد مشتبہ کی قبر کی مٹی کو سونگ لے اسے چاہیے کہ اب کتنی مہنگی سے مہنگی خوشبو اب اس مٹی کو نہ سونگے، جو رسول خدا یہ فرمائیں کہ حمزہ پر ماتم کرو، حمزہ پر گریہ کرو، جو رسول خدا امت کے لیے رحمت ہو، تو ایک عقلی نقطہ نہیں ہے، بہت آسان سا قرآنی نقطہ ہے کہ رحمت للعالمین کا وجود سلب ہو رہا ہے، رسول خدا اپنی مادر گرامی کی قبر پر گئے، گریہ کیا، ریش مبارک تر ہوئی، مٹی تر ہو گئی جہاں تشریف فرما تھے، ایک سنت تو سمجھ میں آ گئی کہ امت کو چاہیے کہ جب بھی مکہ مدینہ جائے مادر گرامی رسول خدا کی قبر کو ڈھونڈ کر اس پر گریہ کرے، بھائی جو رسول اپنی مادر گرامی کی قبر پر گریہ کر رہا ہے تو مجھے بتائیے کہ وہ رسول جو کائنات کے لیے رحمت ہے، وہ رسول دنیا سے جائے تو امت کو یہ کہنے کا حق ہے کہ چاہے خوشی مناؤ چاہے غم، پہلی بات تو یہ، پہلی سنت خاموش ہے، رسول خدا کی وفات پر کیا کرنا، دوسری سنت فاطمہ زہرہ جب دنیا سے گئی کیا کرنا، حسن مشتبہ گئے دنیا سے کیا کرنا، حسین جب جس دن دنیا سے گئے رخصت ہوئے کیا کرنا، علی مرتضیٰ 21 رمضان کو امت کو کیا کرنا چاہیے، تو دیکھیے یہ جو رسول خدا فرما رہے ہیں، مولا کائنات کا ارشاد ہے نہج البلاغہ میں کہ انزلوہم احسن منازل القرآن، اہل بیت کو قرآن کی بہترین منزلوں پر رکھو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے اہل بیت کی منازل کو بتایا ہے، تبھی تو صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ بہترین منزلوں پر رکھو. تو قرآن سے جا کر پوچھا جائے. اب دیکھیے، اگر حسین ابن علی 6 برس کے ہیں، اگر پشت نبی پر سوار ہو چکے ہیں، رسول خدا 70 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہی کہہ رہے ہیں، اگر رسول خدا منبر پر ہیں، یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ چھوٹا تھا، رسول خدا کے دل میں ترس آ گیا، ترحم آ گیا، رحم آ گیا، بچے کو اتارتے شاید چوٹ لگ جاتی، چلیے یہاں آپ کی بات مان لیجیے، لیکن مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اصحاب سامنے ہیں، رسول منبر پر تشریف فرما ہے، حسین آتے ہوئے دکھائی دیے، منبر چھوڑ کر اترے، حسین کو آغوش میں بٹھایا اور کہا ھذا حسین فاعرفوہ ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو. تو یہ رسول خدا کس حسین کو پہچانوا رہا ہے؟ اس حسین کو نہیں پہچانوا رہا ہے جو میری بیٹی کا بیٹا ہے، اس حسین کو پہچانوا رہا ہے جس کے لیے رسالت منبر چھوڑ کے زمین پر آ جائے. یہ اتنے جتن ہو چکے رہے ہیں، یہ جتن اس لیے اتنے ہو رہے ہیں کہ رسول کو پتا ہے کہ 10 ہجری کو میری آنکھ بند ہو جائے گی. آیات اتر رہی ہیں. کیوں اتر رہی ہیں؟ کیونکہ 10 ہجری کے بعد مصطفیٰ نہ ہوں گے، قرآن کے نزول کا سلسلہ رک جائے گا. تو مشیت ایزدی چاہتی ہے کہ اسٹیٹس کو، موقف کو، اس مقام کو حسین ابن علی کے، حسن کے، فاطمہ زہرہ کے واضح کر کے چلے جائے کہ امت کے لیے کوئی شک نہ ہو. وانزلوہم احسن منازل القرآن. اور ہمیشہ ایمان کے سلسلے میں یہ کلیدی جملہ ہے، یہ آج کی تقریر کا، اس کو آپ اپنے ذہنوں میں جذب کر لیجئے. ہمیشہ ایمان کے لیے آپ کو کسی شخص کی ضرورت ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے قرآن کافی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے عبادتیں کافی ہیں. ہمیشہ قبر، قیامت، پورے صراط کی منزلوں کو آپ کو کسی شخص کو سامنے رکھ کر طے کرنا پڑے گا. آیت آپ کے سامنے پیش کروں کہ جناب آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون کیا فرما رہا ہے پروردگار. ضرب اللہ، اللہ مثال دے رہا ہے، مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. حضرت آسیہ کون ہے؟ پیغمبر ہیں؟ نہیں. کسی پیغمبر کی والدہ ہیں؟ نہیں. اگر شوہر کے حساب سے دیکھیے تو فسق و فجور کے گھر میں رہ رہی ہیں، لیکن تقوی، زہد، عبادت، توحید کی ایسی منزل پر ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے ایمان لانے والوں، تم کسی بھی مرحلے پر پہنچ جاؤ، قرآن کو جتنا بہترین طریقے سے پڑھو، تم فقیہ ہو، تم محدث ہو، تم عارف ہو، تم درویش ہو، تم صوفی ہو. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، خدا فرعون کی زوجہ کو مومنین کے لیے بطور نمونہ عمل پیش کر رہا ہے. جب خدا نمونہ عمل کے طور پہ پیش کر رہا ہے تو یہیں سے بات واضح ہو گئی کہ آپ اپنے ایمان کا قبلہ کس کو دیکھ کر رکھو؟ جناب آسیہ کو دیکھ کر. اب کیسے، کیا، یہ میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے اس وقت. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال دے رہا ہے پروردگار. اذ قالت، وہ وقت کہ جب فرعون کی بیوی نے پروردگار سے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اس آیت کے 2 ٹکڑے ہیں، اس پر خوب توجہ فرمائیے گا. آیت یہ نہیں کہہ رہی رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، بلکہ آیت فرما رہی ہے کہ پروردگار میرے لیے مقام اندیت پر تو اپنی بہشت میں ایک گھر قرار دے. یعنی کیا مطلب؟ ایک جملہ یہ ہو سکتا تھا کہ پروردگار اپنی جنت میں میرے لیے گھر قرار دے اپنی بارگاہ کے پاس، لیکن مقدم کیا کیا گیا، پہلے کیا لفظ استعمال کیا گیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یعنی مقام اندیت کے سائے میں آسیہ کے لیے گھر بنے گا. کیا مطلب مقام اندیت؟ یعنی جناب آسیہ مقام ربوبی کے ساتھ، مقام توحیدی کے ساتھ، ذات احدیت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اب جناب آسیہ بنت مزاحم ہے اور انوار توحیدی ہے، جناب آسیہ بنت مزاحم ہے، فیوزات رحمانیہ ہے، تصویلات شیطانی کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے قرآن کافی ہے. ارے پروردگار کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، اور آپ کہہ رہے قرآن کافی ہے؟ جائیے پڑھیے جناب آسیہ کی زندگی کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کو کسی صاحب ایمان کو سامنے رکھ کر ایمان کے مرحلوں کو طے کرنا ہوگا. مولانا پھر نماز روزہ کیا ہے؟ پھر یہ عبادتیں کیا ہیں؟ یہ عبادتیں بھی اگر اس شخص کو قبلہ بنا کر نہ کی جائیں گی بیکار ہیں. عبادتیں بھی اگر اس صاحب ایمان کو کہ جس کو پروردگار عالم مثل بنا رہا ہے، مثال بنا رہا ہے، نمونہ عمل بنا رہا ہے، سرمشق بنا رہا ہے، اس کو دیکھ کر اپنے ایمان کی روشنی حاصل کرو. اگر اس کو قبلے کی جگہ پر رکھ کر ایمان کی منزلوں کو طے نہ کیا، بندگی کے مرحلے کو طے نہ کیا، تو کمال بندگی تک نہیں پہنچ سکتے. نماز نہیں ہوگی صرف ٹکر لگاؤ گے سر پر، روزہ نہیں ہوگا بھوک اور پیاس ہوگی. یعنی کسی صاحب ایمان کو اپنا قبلہ بنا کر ایمان کی منازل کو طے کرو. کہ پروردگار عالم فرما رہا، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین اور مجھے قوم ظالمین سے نجات دے. تو اب یہاں پر حضرت آسیہ کی گفتگو ختم ہو گئی. امت مصطفیٰ کیا کرے؟ امت مصطفیٰ یہ کرے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری اتباع کرو. کہاں کہاں اتباع کرو؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں میری اتباع کرو، روزہ رکھ رہا ہوں اتباع کرو، حج عمرہ زکوٰۃ صدقات خیرات جہاد ہر جگہ میری اتباع کرو. تو اب امت سے سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے سلسلے میں رسول خدا کی اتباع کی جائے. دو سوال آپ کے سامنے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. کیا واقعہ کربلا کوئی ایسا معمولی واقعہ ہے کہ صاحب اس سال فلاں پھل کی آپ کے ملک میں فصلیں خراب ہو گئیں تو وہ نہیں ملا، چاہے بگوئیاں شروع ہوئی اس سال وہ پھل کھانے کو نہیں ملا، یا فرض کے بہت بڑا حادثہ ہو گیا بلڈنگ گر گئی خدا نخواستہ، سیلاب آ گیا زلزلہ آ گیا، یہ آپ نے بات کی، ایسا واقعہ ہے یا نہیں؟ امت اسلامیہ کو اپنا موقف کربلا کے سامنے واضح رکھنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ جب پہلی محرم کا چاند نظر آتا ہے تو پھر فرقوں کی قید ختم ہو جاتی ہے، یا حسینی رہ جاتے ہیں یا غیر حسینی رہ جاتے ہیں. حسینی وہ ہے کہ جو سبیل لگائے، کس طرح کی سبیل لگائے، لال کپڑا باندھے یا سیاہ کپڑا، وہ کہہ یہی رہا ہے کہ بھائی کربلا میں ہوتا تو حسین کو پانی پلاتا، کربلا میں ہوتا تو میں یزید کے ساتھ نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محرم کا چاند دکھتا ہے تو لوگ دو حصوں میں بڑھ جاتے ہیں، یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یا حسینی رہ جاتے ہیں یا غیر حسینی رہ جاتے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ امت اسلامیہ کے ایک بہت بڑے طبقے کی نظر میں، اس کی فطرت میں، اس کی ذات میں، اس کے ذہن میں، دل و دماغ میں یہ بات زندہ ہے کہ کربلا کے بارے میں آپ کا موقف واضح ہونا چاہیے. اگر کربلا کے بارے میں آپ کا موقف واضح نہیں ہوا، آپ کی نمازیں بیکار، آپ کے روزے بیکار، آپ کی تلاوت بیکار، حج بیکار، پل صراط سے عبور نہیں کر سکتے، قبر میں مشکل، گرفتاری، سکرات کے عالم میں مشکل، یہ ہوگا کیسے؟ آئیے دیکھیے قرآن کریم حسین ابن علی کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول خدا کی سیرت کیا کہتی ہے حسین ابن علی کے بارے میں، کس طرح سے رسول اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں، کس طرح سے رسول مسلسل اپنے رویے سے اس بات کو ثابت کر رہے ہیں. ایک درود دیجیے محمد آل محمد. ہم میں ایک بیماری آ گئی مسلمانوں میں، ہم نے سنت کو بڑا کیجول لینا شروع کر دیا. سب رسول خدا بیٹھے تھے، یہ کر لیا، اب اس میں کیا ہے؟ اٹھے ایک دم سے خیال آیا نعوذ باللہ، وہ کر لیا. دیکھیے جب تک روح رسول خدا کی بلندی کو نہیں سمجھیں گے. یہ وہ رسول ہے کہ جس کو مقام عبودیت پر فائز کر کے، آیت آپ کے سامنے، میں کیا آیت پڑھوں؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الکوفہ الذی الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. یہ مقام عبودیت پر ہے اور اس کو آیتیں دکھانے کے لیے پروردگار نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے. یعنی وہ آیتیں عالم مادہ میں اتر نہیں سکتی تھی، رسول کو عالم بالا میں بلایا اور آیتوں کو دکھایا، یہ وہ رسول ہے. اب یہ رسول جس طرح سے بھی حسین ابن علی کے بارے میں فیصلہ کرے گا، اس رسول کی ذات کی خصوصیت کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو کام یہ رسول عالم ملک میں انجام دے رہا ہے اس کا اثر عالم ملکوت میں ہے، جو کام یہ عالم ظاہر میں انجام دے رہا ہے اس کا اثر عالم غیب میں ہے، جو یہ عالم دنیا میں انجام دے رہا ہے اس کا اثر عالم عقبہ میں ہے. اگر یہ بات ہے تبھی تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری اتباع کرو. یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ. اب یہاں سے محبت بالا نہیں جائے گی، بالا سے زیر کی طرف. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول خدا کی روح اتنی بلند ہے کہ جناب جبرائیل کو 500 سال بعد رسول خدا کے لیے آنا پڑا وحی لے کر. یہ روح عالم غیب سے جبرائیل کو نازل کروا رہی ہے. یہی وجہ کہ جب رحلت کا وقت آیا رسول خدا سے خداحافظی کی، کہا کہ یا محمد اب میں زمین پر نہیں آؤں گا وحی لے کر، میرے علاوہ مجھے تمہارے علاوہ زمین پر کسی کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ ایک اور روایت ہے کہ جناب جبرائیل شہزادی کونین کی بارگاہ میں آتے تھے، وہ الگ روایت ہے، لیکن وحی لے کر نہیں آتے تھے، تسلی دینے کے لیے آتے تھے. اب یہ بھی ایک عجیب سلسلہ ہے کہ شہزادی کونین کی منزلت کیا ہے کہ عالم بالا سے جبرائیل نازل ہو رہے ہیں تسلی دینے کے لیے. خیر، ایک درود بھیجیے، شہزادی کا نام آیا ہے بل نواز. عجیب انداز ہے، پروردگار عالم فرما رہا ہے ولا تطے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا. حبیب، اس کی اطاعت مت کرنا، اس کی بات مت ماننا کہ جس کے ذکر کو ہم نے، جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی اس کا حکم نہیں مانیں گے کہ جس کا ذکر، جس کا قلب ذکر خدا سے غافل ہے. لا تطے کل حلاف مہین مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک ذنیم. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، دیکھیے بعض آیات کو سید الشہداء کے برابر میں رکھ کر یہ کہنا کہ یہ حسین ابن علی کی خصوصیت نہیں ہے، جسارت ہے، توہین ہے، بے ادبی ہے. مطلب میں کہوں کہ جہاں خدا فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ویل للمطففین یا ویل للمصلین، واہ ہے ان نماز گزاروں پر، یراؤن جو ریا کرتے ہیں، حسین ابن علی ریا نہیں کرتے تھے. یہ حسین ابن علی کا مرحلہ نہیں ہے کہ ہم حسین ابن علی کے بارے میں آ کر اخلاقی برائیوں سے حسین کو دور کرنے کا دعویٰ کریں. حسین کے ادنا غلام ان منزلوں سے کہیں آگے ہیں. حسین ابن علی کا ذکر چھوڑیے، لیکن بہرحال مجھے آپ کے ذہنوں میں بات کو بٹھانا ہے. دیکھو حبیب، لا تطے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، خبردار اس کی اطاعت مت کرنا کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا. اس کی اطاعت کرنا کہ جس کے قلب میں ہمارا ذکر بھرا ہوا ہے، یہی تو معنی ہوا. ولا تطے کل حلاف مہین، ایسے کی اطاعت بھی مت کرنا کہ جو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہوں، بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہوں. مناع للخیر معتد اثیم، جو خیر کو روک لیتا ہو، جو خیر سے روکنے والا ہو، خود بھی رک جائے خیر سے، دوسروں کو بھی روکے. معتد، بہت زیادہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے. اثیم، گناہگار ہو. حماز، بہت زیادہ چغل خوری کرنے والا ہو، غیبت کرنے والا ہو. ان لوگوں کی بات مت کرنا، ان کی بات کو مت ماننا. یہ کہا کہ دیکھو ولا تطے، ان کی اطاعت نہ کرنا. اور ایک دفعہ آگے بڑھ کر ایک عجیب جملہ کہا پروردگار عالم نے، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه. دیکھو حبیب، ڈٹے رہو، جمے رہو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو صبح اور شام پروردگار عالم کا ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کرنے سے ان کی نیت ہماری خوشی ہے، وجہ الہی ہے اور کچھ نہیں ہے. ولا تعد عیناک عنہم، دیکھو خبردار اپنی نگاہوں کو انہی کی طرف گاڑ کر رکھنا، ان سے آگے کسی کو نہ دیکھنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی حبیب، پوری کائنات تمہاری آنکھوں کے آگے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرح ہے، خیس و خاشاک ہے. یہی ہستیاں ہیں کہ جو تمہاری نگاہ کا مرکز بننے کے لائق ہیں، اور ان کا ذکر معمولی ذکر نہیں ہے. تم وہ ہو جو مرحلہ عبودیت پر آ کر ہماری آیتوں کو عالم غیب میں دیکھنے کے لیے پہنچے، سدرۃ المنتہا سے پہنچے، سرگوشی کی، کسی کو نہیں پتا وہاں گفتگو کیا کی. فاوہا الی ربک لا فاوہا الی عبدہ ما اوہا، وحی کر دی جو وحی کرنی تھی. حبیب دیکھو، دو سرگوشیاں ہم نے کی تمہارے ساتھ، ایک وہاں کی، ایک یہاں کی، ایک وہاں سرگوشی کی. اوہا الی عبدہ ما اوہا، کر دی وہ وحی جو حبیب کو کرنی تھی، اور ایک سرگوشی یہاں کی. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ جو تجھے دے دیا گیا. کیا دیا گیا؟ نہیں بتایا، نہیں بتایا. تمہاری منزلت یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں، ہم تمہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ ولا تعد عیناک عنہم، خبردار اپنی نگاہوں کو گاڑ کر انہیں دیکھتے رہو. واصبر نفسک مع الذین یذکرون اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، یہ لوگ پروردگار عالم کو یاد کرتے ہیں. کس طرح سے یاد کرتے ہیں؟ صبح اور شام یاد کرتے ہیں. سورہ نور میں کیا کہا؟ عجیب جملہ کہا کہ ان کو ذکر خدا، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو خرید و فروخت، روزمرہ کا کام کاج، کاروبار ذکر خدا سے غافل نہیں کرتا. اب ان کی منزلت اگر یہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ پروردگار ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے ولا تعد عیناک عنہم. دیکھیے دو جز ہیں آیت کے، بلکہ تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تین طرح کی. ایک تو یہ اس کی اطاعت مت کرنا جو یہ ہو، جو یہ ہو، جو یہ ہو. اب ان کی اطاعت مت کرنا، ان کی بات مت ماننا، حیثیت نہیں ہے کوئی ان کی تمہارے سامنے، یہ لوگ بدکار بد فطرت، یہ کہاں سے تم ان کی بات مانو، مت ماننا. اور کیا کہا، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی. اور دیکھو حبیب، آیت کا جملہ واقعی عجیب ہے، آپ خوب توجہ فرمائیے اس پہ، واصبر صبر کرو، کن کے ساتھ، مع الذین، ان کے ساتھ ڈٹے رہو کہ جو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه، ان کے ساتھ ڈٹے رہو کہ جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی نیت اس ذکر سے سوائے خوشنودی الہی کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی مطلب یہ کہ اس ذکر کی حقیقت کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے خدا کے. اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کیا حبیب خدا کو کسی کی ضرورت ہے کہ خدا من تبارک و تعالی حبیب خدا سے کہے کہ تم ڈٹ جاؤ، اس کے ساتھ دیکھو، آگے مت دیکھنا، ولا تعد عیناک عنہم. اب میرا سوال آپ سے کہ یہ ہیں کون لوگ کہ جن کے بارے میں پروردگار فرما رہا ہے، یہ ہے کون کہ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کی اطاعت مت کرنا جس کے ذکر قلب کو ہم نے ذکر سے خالی کر دیا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے لہو لعب سے دور رہنا، کھیل تماشوں سے دور رہنا. اب اگر کوئی کہے کہ نانا عید کا دن ہے، آپ ہمارے یہاں ناکہ بن جائیے، اور اگر رسالت جھک کر ناکہ بن جائے، اور بچہ یہ کہے کہ ناکے کی لگامیں ہوتی ہیں وہ کہاں ہے، کہ ہماری زلفوں کو تھام لو، تو یا تو یہ کہیے کہ نبی عبادت میں مشغول نہیں تھے، کھیل تماشے میں مشغول تھے، ایمان گیا، یا یہ کہیے کہ ایمان کا جز بتا رہا ہے اپنی پشت پر بٹھا کر کہ دیکھو ہادہ حسین فارفو ہو، 61 ہجری میں میں نہیں ہوں گا، آج میری پشت پر سوار ہے، دیکھ لو. جب کربلا کے میدان میں آئے نا اے امت اسلامیہ، کربلا کو دیکھ کر سرسری مت گزر جانا. کربلا کے بارے میں میرا موقف اگر 61 ہجری میں ہوتا تو حسین کے لشکر میں ہوتا. یہ سب سے بڑی سنت الہی ہے، یہ کربلا معیار ایمان ہے. کربلا کے بارے میں اپنے موقف کو واضح کیجئے تاکہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں. گزرے مسجد نبوی سے، شہزادی کا حجرہ مسجد کے اندر تھا. اب یہ لوگ بھی عجیب گھرانہ ہے کہ صاحب گھر میں، گھر مسجد کے اندر سید الشہدا حسین ابن علی کے رونے کی آواز آئی. فرمایا بیٹا کہ تمہیں نہیں پتا، جانتی ہو تم تو یہ بات کہ ان بکاہ یوزینی، حسین کا گریہ مجھے اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا. تو جس نبی کو جس بچے کا گریہ تکلیف دے، سب ہم نہیں کہہ رہے، آپ شبی علم بنائیے، شبی تابوت بنائیے، شبی زلجانہ بنائیے، جو اپنے فقہی مکتب فکر کے لحاظ سے کہتا ہے غلط ہے یہ چیزیں، ہم احترام کرتے ہیں، ہر آدمی اپنا کام کر، ہر آدمی اپنی قبر میں جائے گا. لیکن کربلا کے بارے میں اپنے موقف کو واضح کیجیے. کیوں واضح کیجیے؟ سورہ احزاب میں پروردگار فرما رہا ہے الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے تھے، اذیت دی تھی نہیں، الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں، تو میرے بھائی کوئی تو موضوع ہوگا اس کا، کوئی تو معنی ہوگا کہ جس کے مطابق قرآن فرما رہا ہے الذین یؤذون اللہ ورسولہ. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کن کن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت ہوتی ہے. کربلا کے بارے میں نہیں کہہ رہا آپ حضرات اٹھ کے ماتم کیجئے، میں نہیں کہہ رہا آپ شبیہ تابوت بنائیے، میں نہیں کہہ رہا شبیہ علم الزلجنہ بنائیے. ہر شخص کا انفرادی فعل ہے، ہر شخص کا اختیاری فعل ہے. میرا سوال اتنا سمپل اور سادہ ہے کہ امت کو چاہیے نا کہ دھڑکا لگا رہے، دغدغہ خاطر ہو، قلق نفسانی ہو، روح اذیت میں ہو کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، یہ جو کام تاریخ میں ہوا، یہ رسول کو اذیت دے رہا یا نہیں دے رہا ہے. کیوں؟ اس میں چھپنے کی بات کیا ہے، چبھن کیا ہے؟ چبھن یہ ہے کہ پروردگار یہ کہہ دیتا لعنہم اللہ، اللہ نے انہیں لعنت کی، تو ہم کہہ دیتے کوئی اتنی بات نہیں ہے. البتہ لعنت خدا بہت بڑی بات ہے، ہم کہتے چلیے صاحب لعنت ہو گئی، اب آپ استغفار کر لیجئے. نہیں، الذین یؤذون اللہ، جب تک اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے رہو گے لعنت آتی رہے گی. کہاں پر؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. پروردگار اگر تو یہ کہہ دے کہ ان پر لعنت آ گئی خدا کی, بات ختم ہو جائے گی. لیکن پروردگار چاہتا ہے کہ اپنے رسول کے قلب کو اتنا زیادہ چاہتا ہے, یہ رسول اتنا چہیتا اور لاڈلا ہے کہ پروردگار کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کرنا چاہتا مصطفیٰ کو اذیت دینے والے ملعون بدبخت خبیث کو, کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے, آخرت میں بھی لعنت ہے. میں کہوں گا پروردگار جو لعنت کے ساتھ دنیا سے گیا تو آخرت میں بھی لعنت کے ساتھ ہی آئے گا. تو شاید جواب یہ آئے کہ دیکھو ہم دشمن مصطفیٰ کو کہیں بھی چین کا سانس لینے نہیں دینا چاہتے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. پروردگار تو نے لعنت کر دی, ختم. اب کون بہشت میں جائے گا؟ سب جہنم میں جائیں گے جو ملعون ہو گیا تیرا. لیکن پروردگار چاہتا ہے کہ کوئی توہم نہ رہے امت کی نظر میں. کہا دیکھو وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. ایک ہوتا ہے عذاب علیمہ, ایک ہوتا ہے عذاب مہینہ. عذاب چاہے علیم ہو چاہے مہین ہو, عذاب درد لاتا ہے, عذاب تکلیف لاتا ہے, عذاب آزار اذیت لاتا ہے, عذاب بے چینی لاتا ہے, عذاب موت سے بدتر زندگی لاتا ہے. فرما رہا ہے پروردگار وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور اللہ نے ان کے لیے ایک بڑا ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی جو مصطفیٰ کو اذیت پہنچانے والے کو عذاب ملے گا نا, وہ عذاب علیم نہیں ہوگا, جہنم میں بھی ذلیل ہو کر رہے گا. یہ کتنا ذلیل شخص ہے, یہ کتنا ذلیل ہے جو ذلیلوں کے درمیان ذلیل ہے. اب ایسے شخص کو ہم یہ نہ کہیں کہ پروردگار بے شمار لعنت بھیج, ہم یہی تو کہتے ہیں اللہم لعنہم لعنن شدیدن عظیمن بلیغن کبیرن غلیظن شدیدن کبیرن علیمن مہینن. ہم یہی تو کہتے ہیں بھائی, یہی خدا کہہ رہا ہے اعد لہم عذاب مہینہ. پروردگار نے بڑا ذلیل کرنے والا عذاب رکھا ہے. پروردگار جو بھی مصطفیٰ کو اذیت دے رہا ہے اسے تو دنیا میں بھی ذلیل کر, آخرت میں بھی ذلیل کر. تو بھائی ایک درود بھیجے محمد آل محمد. یہ پروردگار, اب یہ بات کیا آئی ہے؟ اب سید الشہداء پر گفتگو, ایک اشارہ کیا میں نے سید الشہداء کے ساتھ جو تعلق ہے. اب سید الشہداء کی روح کہاں تک ہے؟ بھائی جہاں جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ, سورۃ طور میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے الذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحق نہ بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی ذریت نے, ان کی نسل نے ایمان کے سلسلے میں ان کی اتباع کی, ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیا. بھائی اب ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد اگر کفر کے سلسلے میں اپنے باپ کی تبعیت کرے گی تو یہ آیت تو یہ نہیں کہہ رہی کفر کے بارے میں, لیکن ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ بھی انہی کے پاس جائیں گے, ہے کیا نہیں؟ سیدھی سی بات ہے. لیکن پروردگار صاحبان ایمان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, واتبعتہم ذریتہم بإیمان, ہم نے ایمان کے سلسلے میں, جس نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی, خوب توجہ فرمائیے گا, ایمان کے سلسلے میں اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی, الحقنا بہم ذریتہم, ہم نے ان کی نسلوں کو ان کے ساتھ ملحق کر دیا, ہم علتناہم من عملہم من شیء, اور ہم ان کے عمل کو کسی طرح سے بھی کم نہیں کریں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ رسول خدا, امت اسلامیہ میں بڑے عجیب و غریب نظریات ہیں, کل کو یہ کہہ سکتا ہے کہ بہرحال مجھے نعوذ باللہ خاکم بدان رسول خدا کا ایمان کس درجے پر تھا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. ارے حضور اس وہ ایمان اس مقام پر ہے کہ آپ اس ذات پر ایمان لے آئیں آپ صاحب ایمان بن جائیں گے. تو فرماری آیت کہ ہم ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیں گے, تو رسول خدا کا ایمان جس سطح پر ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم رسول کے خادموں کے بارے میں, غلاموں کے ایمان کے بارے میں نہیں سوچ سکتے, چلے جائے گا رسول خدا کا ایمان. الحقنا بہم ذریتہم, تو صاحب اس روئے زمین پر سوائے حسن حسین اور زینب کبریٰ کے کوئی اور رسول کی ذریت ملتی نہیں ہے. جو تین بیٹے تھے وہ رسول خدا کی زندگی میں چلے گئے, کہ جن سے نسل رسول خدا چلی وہ یہی تین ہستیاں ہیں. تو اب یہ ذریت ہے رسول خدا کی. کیوں ذریت ہے رسول خدا کی؟ یہ تو نواسے تھے. بہت واضح مسئلہ ہے, آپ کو پتا ہے, سب جانتے ہیں. لیکن حضور اگر ان کو ذریت ماننے سے انکار کیا تو سورہ کوثر نامکمل رہ جائے گی، لہذا ضروریت ماننا پڑے گا. تو اب یہ جو ضروریت رسول خدا ہے، حسن حسین جناب زینب کہ جن سے نسل رسول خدا چلی، جن سے سادات فاطمی چلے، اب یہ کس مقام پر ہیں، کس طرح سے ملحق کیا؟ دیکھیے دو باتیں بتاؤں گا آپ کو. ایک سوال تو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا، پیش کیا تھا، وہ کیا پیش کیا تھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ حبیب ڈٹ کر جمع رہو ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ہمارا ذکر صبح شام مسلسل کرتے رہتے ہیں. تو یہ حبیب کس کے ساتھ ڈٹ کر رہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اور دیکھو ان سے ہٹ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا. یہی تو وجہ تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا یہی وجہ رہی ہوگی، میں پورے یقین اطمینان اور ایقان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہی وجہ تھی کہ آیت نے کہا تھا اپنی عورتوں، اپنی جانوں، اپنے بچوں کو لاؤ، لیکن حکم تو یہ ہو چکا تھا نا کہ ان کے علاوہ کسی کی طرف دیکھنا بھی مت، کوئی تمہاری نگاہ کے لائق بھی نہیں ہے. اگر نگاہ رسالت کے لائق ہے، یا فاطمہ ہے، یا حسن ہے، یا حسین ہے، یا علی ہے، کیوں لے کر آنا؟ کیونکہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا، ان کے دل وہ ہیں جو ہماری یاد سے غافل نہیں ہوتے، نہ ان کے شجرے میں کبھی بدکار لوگ رہے. مُعْتَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، نہ گھٹیا قسم کا شجرہ ہے، نہ ان کی زبانیں نجس ہیں، نہ ان کے دل نجس ہیں. اگر دل دیکھو گے ان چاروں کے تو ہمارے ذکر سے بھرے ہوئے ہیں، اگر روح دیکھو گے تو ہماری عبادت سے سرشار ہے. اگر ذکر الہی کا مرتبہ دیکھنا ہے تو آئے نور کو جا کر دیکھو. ارے پنجتن جی، کس فضیلت کو خدا بیان کرے، کس کو نہ کرے، دل کو دیکھے عرش الہی پر، روح کو دیکھے عرش الہی پر. تبھی کہا کہ ڈٹ کر جمے رہو، یہی تمہاری محبت کے لائق ہے، بقیہ مدینے میں کوئی تمہاری نگاہ کے لائق نہیں ہے. یہ تھا کس مرحلے پر ہیں، کہا کہ حسین بنی وانا بن الحسین، اس سے زیادہ کوئی مضبوط دلیل چاہیے الحاق کی، ملحق ہونے کی؟ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ رسالت امامت سے نکل رہی ہے، امامت رسالت سے نکل رہی ہے، یہ رسول خدا جانے اس حدیث کا معنی کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین. ارے حضور سورہ طور کی آیت کہہ رہی ہے ہم ان کی ذریت کو ان سے ملحق کر دیں گے، یعنی ملحق کر دیا. تو حسین کے بارے میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں. کہاں پر فرما رہے ہیں؟ بھائی رسول کی تبعیت کے لیے عقل ہونی چاہیے، خوب توجہ فرمائیے گا، بلوغ ہونا چاہیے، 15 سال لڑکے کی عمر ہو جانی چاہیے، تبھی تو نمازوں کا ثواب ملے گا. جب رسول خدا کی رحلت ہوئی ہے تو فقہی لحاظ سے حسین ممیز بھی نہیں تھے. ممیز کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے بالکل صغیر شیرخوار، اور ایک ہے ممیز. ممیز کی علماء نے تعریف بیان کی ہے، 6 برس کے تھے یا 6 برس سے کم اگر آپ کے ممیز. تو ابھی حسین پر عبادتیں واجب نہیں ہوئی ہیں فقہی لحاظ سے. اگر عبادتیں واجب نہیں ہوئی ہیں تو رسول خدا کس کردار کی ذمہ داری لے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ 10 ہجری کو چلے جائیں گے، نہ جانے حسین کیا کریں. کہا کہ نہیں، ہم حسین کو اس لحاظ سے دیکھ ہی نہیں رہے، ہم تو حسین کو وہاں سے دیکھ رہے ہیں، حسین بنی وانا بن الحسین، ہم ذمہ داری لے رہے ہیں. اب تم کون ہوتے ہو فضول باتوں میں دخل دینے والے، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ ہم نے کہہ دیا 6 برس کے حسین تھے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر رسول کو خوش کیا حسین کو خوش کیا، حسین کو خوش کیا رسول کو خوش کیا، اس کا مطلب یہ 61 ہجری میں اگر حسین کی مدد کی، حسین کی مدد نہیں کی، رسول خدا کی مدد کی، رسول کی مدد نہیں کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی مدد کی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی مدد نہیں کی، خداوند تبارک و تعالی کی مدد کی. یہ کیا بات ہوئی خداوند تبارک و تعالی کی مدد کی؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اے صاحبان ایمان، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے آج جو میرا اہل سنت بھائی یہاں پر لال کپڑا لگا کر سبیل لگائے ہوئے ہے، میرے رستے میں اس کی سبیل ہے، کوئی 10 برس سے دیکھ رہا ہوں سبیل لگاتا ہے، اسے پریشانی اس بات کی نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے کالا کپڑا لگایا ہے یا سرخ کپڑا. وہ اپنی ذات پر فخر کرے، اپنے والدین کو دعا دے کہ پروردگار عالم نے توفیق دی تم حسین کے نام پر پانی پلاؤ، حسین کی ماں سنی شیعہ نہیں دیکھتی، حسین کی ماں اپنے بیٹے کے غم کو ڈھونڈتی ہے، جس دل میں یہ غم ہے وہ فاطمی ہے، جس دل میں حسین کا غم ہے وہ حسینی ہے، جس دل میں حسین کا غم ہے وہ مصطفی ہے، جس دل میں حسین کا غم ہے وہ سالم الایمان دنیا سے جائے گا۔ آپ صرف حسینی ہو رہے جاتے ہیں پہلی محرم سے، یا حسینی ہے یا غیر حسینی، اب پھر کوئی شیعہ سنی نہیں رہتا۔ آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، آپ شیعہ مسلک کے مطابق چلتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں حسین ابن علی کی محبت کم ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بس ہو گیا کربلا، بس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حضور آپ نہیں ہیں حسینی، حسینی ہونے کا معیار یہ نہیں ہے۔ حسین کے دشمن سے نفرت، حسین ابن علی سے اور ان کے ساتھیوں سے محبت۔ تو یہ پروردگار عالم نبی کریم کو تعلیم دے رہا ہے، غیب سے پیغامات آ رہے ہیں، حسین ابن علی کی شخصیت کو اجاگر کرو، حسین ابن علی کی شخصیت کے بارے میں اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث شریفہ بیان فرمائیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا، میں سمیٹوں تقریر کو اور مسائل کی منزل کی طرف آؤں، کہ کربلا کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کربلا کو سمجھے بغیر نہیں، کربلا کو سمجھنا بہت نچلا مرحلہ ہے۔ کربلا کے بارے میں واضح موقف رکھیے، واضح موقف۔ واضح موقف کا کیا مطلب ہے؟ یا ادھر جائیے یا ادھر آئیے۔ کربلا مسلک کی بحث نہیں ہے، کربلا رسول خدا کی رسالت کے اقرار کی بحث ہے۔ جس بچے کو 6 ہجری میں دوش رسالت پر سوار ہو جائے، نبی اپنے ہاتھ سے نہ اتاریں، جو بچہ مسجد میں آئے نبی ممبر چھوڑ کر اترائیں، جو بچہ اگر گریہ کرے تو مادر گرامی سے کہے مجھے حسین کے گریہ سے اذیت ہوتی ہے، جس کے گریہ سے اذیت ہوتی ہے 61 ہجری میں، آپ سمجھ لیجئے۔ سنت رسول کیا ہے جو رسول کو اذیت دے؟ الذین یؤذون اللہ ورسولہ، طے کرنا پڑے گا ہر کلمہ گو کو کہ کربلا کا واقعہ رسول کے لیے باعث اذیت اور آزار ہے یا باعث خوشی ہے۔ یہ کہہ کر آپ بچ کے نہیں جا سکتے کہ اجتہادی غلطی تھی، اسی کا سد باب کرنے کے لیے کاندھے پر بٹھا کے دکھایا، زبان چسا کر دکھایا، گلے کا بوسہ لے کر دکھایا، آغوش میں لے کر دکھایا، فاطمہ کے گھر کے دروازے پر تہجد کی نماز پڑھ کے بتایا، فاطمہ کے گھر کے دروازے کو مسجد میں کھول کر بتایا۔ علی تجھے صرف حق ہے جس حال میں بھی وہ مسجد سے گزر جائی ہو، یہ کہہ کر بتایا۔ حسن اور حسین کو کہہ کر بتایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت کے جوانوں کا سردار طے کرنا پڑے گا۔ لہذا یاد رکھیے، اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہیے، لیکن اگر کربلا کے بارے میں آپ کا عقیدہ ڈاما ڈول ہو رہا ہے، اگر کربلا کے بارے میں موقف واضح نہیں ہے، یہ رسالت نہیں ہے، یہ عرب کے ایک شخص کا ذکر کر رہے ہیں آپ، خاتم النبیین کا ذکر نہیں ہو رہا، ختمی مرتبت کا ذکر نہیں ہو رہا، شہ لولاد کا ذکر نہیں ہو رہا، شہ معراج کا ذکر نہیں ہو رہا، صاحب حوض کوثر کا ذکر نہیں ہے۔ صاحب حوض کوثر کا ذکر کرنا ہوگا، سورہ طور کی آیت کو نظر میں رکھ کر کیجئے، ولا تطع کل حلاف مہین کو سامنے رکھ کر کیجئے، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا کو سامنے رکھ کر کیجئے۔ جب آپ ان خصوصیات کو دیکھیں گے تو ایک خصوصیت اور اضافہ کر لیجئے، ارے جو لوگ نبی کی نگاہ کے لائق نہ ہو، ولا تعد عینک عنہم، دیکھو ان سے آگے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھنا، نگاہیں گاڑ کر رکھو انہیں کی طرف۔ سنت یہ ہے کہ نگاہیں گاڑ کر رکھو فاطمہ کی جانب، حسن حسین کی جانب، علی کی جانب۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو بچانے کے لیے پنجتن کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، ادھر نگاہ آگے گئی ایمان گیا۔ ایسے اس حسین ابن علی کو بلایا جائے، بیعت کی جائے، بیعت کرو۔ یہ کس کا ہاتھ ہے؟ حسین ابن علی آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھیں گے، شعور ہے، ادراک ہے حسین ابن علی کو، یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ رسول خدا کا بھی ہاتھ نہیں ہے، 124,000 انبیاء کا ہاتھ ہے۔ اور ایک اور بات کہوں، یہ ید اللہ فوق ایدیہم ہے، یہ خدا کا ہاتھ ہے، حسین ابن علی کیوں ہاتھ رکھے ہیں آپ کے ہاتھ پر؟ سیدھی سیدھی منطق ہے حسین ابن علی کی، میں بیعت نہیں کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن بیعت کی حاصل کریں اور خدا کی نگاہوں میں آپ کی بیعت جائز ہو جائے، اور آپ حسین سے بیعت مانگ رہے ہیں، حسین کہہ رہا میں بیعت نہیں کروں گا، اگر اتنی خدا کی خوشنودی کا خیال ہے تو آپ حسین کو بیعت کے مطالبے سے الگ ہٹا دیجئے. اور اگر حسین نعوذ باللہ خاکم بدہن اتنی بے وقت شخصیت ہیں کہ ان کے بیعت کرنے نہ کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوگا، تو اتنا چیما جبھی کیوں مر رہے ہیں آپ؟ تل ملا کیوں رہے ہیں؟ آپ کا پورا خاندان کیوں بکھر رہا ہے؟ مدینہ سے لے کر شام تک ایک بھوچال کیوں آیا ہوا حسین سے بیعت لینے کے لیے؟ آپ جانتے ہیں کہ حسین نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، یعنی خدا نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. رات کی تاریکی میں کہا گیا، بلایا گیا سید الشہداء کو، بیعت کا مطالبہ کیا گیا، کا خط آیا ہے بیعت مانگی گئی ہے یزید کے لیے آپ سے. سید الشہداء نے جواب دیا، ایک جمع مردانہ جواب، اور ایک ایسے شخص کا جواب کہ جو خاندان رسالت سے تعلق رکھتا ہے. کہا کہ ایسے کام دن کی رات کی تاریکی میں نہیں ہوتے، دن کی روشنی میں ہوتے. باہر آئے، موجود تھا وہاں پہ مروان ابن حکم، کا دون کر رجل، یہیں پر پکڑ لو اس کو، بدتمیزی اور جسارت دیکھیے آپ، اگر یہاں سے نکل گیا تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گا. ایک دفعہ سید الشہداء اپنے ساتھ بھی 15-20 بنی ہاشم کے جوان لے کر گئے تھے، اور کہا جیسے ہی میری آواز بلند ہو تم لوگ دار الامارہ میں آ جانا. سید الشہداء کو جلال آیا، آواز بلند ہوئی، جوان داخل ہو گئے، برہنہ تلواریں لیے ہوئے. یہ حالت دیکھ کے حسین ابن علی باہر چلے گئے. اور یہ واقعاً بڑی عجیب بات ہے کہ کہاں جوانان بنی ہاشم حسین ابن علی کی حفاظت کے لیے. اب حسین ابن علی دوبارہ گھر میں آئے، رسول خدا کی قبر پر گئے، فاطمہ زہرا کی قبر پر گئے، حسن مشتبہ کی قبر پر گئے. رسول خدا کی قبر پر گئے، اپنا سر قبر پر رکھا، اللہم بحق ہذا القبر، پروردگار اس قبر کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، اور اس قبر میں جو جسد مطہر ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، انا ابنت بنت نبیک، میں تیری نبی کا بیٹا ہوں. یاد رکھیے، جو قسمیں رسول خدا کی بارگاہ میں حسین ابن علی دے رہے ہیں، انہی قسموں کو آپ دعا مانگتے وقت دیا کیجئے، پروردگار تجھے رسول خدا کا واسطہ، رسول کی قبر کا واسطہ، پروردگار تجھے رسول کی بیٹی کے بیٹے حسین ابن علی کا واسطہ، پروردگار قد علمت ما حل بی، پروردگار تو جانتا ہے میرے ساتھ کیا حالات پیش آئے. میں کہوں گا مولا کیا حالات پیش آئے، ایک دفعہ جواب دیا جائے گا. مدینہ سے نکلنا پڑ رہا ہے، ایک دفعہ ماں کی قبر پر گئے، رسول کی قبر پر آئے، اپنی پیشانی مبارک کو تاریخ کہتی ہے کہ رسول کی قبر پر رکھا، اور اسی عالم میں مولا کی آنکھ لگ گئی. ایک دفعہ رسول خدا کو دیکھا، فرما رہے ہیں حسین ان اللہ یشاء یراک قتیلا و یراہن سبایا، بیٹا حسین اب مدینہ سے جاؤ، خدا چاہتا ہے کہ تمہیں مقتول دیکھے اور میری بیٹیوں کو اسیر دیکھے. حکم آیا، رسول خدا سے ملاقات کی، بیت الشرف کی جانب آئے. عجیب مرثیہ ہے، میر انیس نے لکھا ہے، فرزند پیغمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، گل چاک گریباں سبا خاک بسر، درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے، گلو صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں. جوانان بنی ہاشم احترام میں کھڑے ہیں. کیوں؟ ایک بی بی ایک گھر سے ایسی نکلنے والی ہے کہ جس کے احترام کے لیے، مجھے نہیں پتا، تاریخ خاموش ہے، لیکن یہ میرا دل کہتا ہے، بنی ہاشم کے جوان موجود ہیں، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، اور تو محمد بھی ہیں، اولاد عقیل، اولاد جعفر سب ہیں. کیوں؟ ایک بی بی لگتا ہے آنے والی ہے. یہ کون بی بی ہے؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جب یہ بی بی مدینہ میں شیر خدا آگے آگے، دائیں حسن بائیں حسین، قندیل ہاتھ میں علی مرتضیٰ لے کر چلتے تھے، یہ بی بی امامت کے جھرمٹ میں ہوتی تھی، اور جب یہ بی بی جھک کر رسول کی قبر کا بوسہ لیتی تھی، روایت کے الفاظ، کان یحمد اللہ قندیل، مولا کائنات قندیل کی لو کو مدھم کر دیتے تھے، کہ اب میری بیٹی جھک کر رسول کی قبر کا بوسہ لے رہی ہے، یہ وہ بی بی گھر سے نکلنے والی ہے۔ اور میرا دیس سال اللہ مقام و شریف نے عجیب بند کہا، خدا جناب میر کو جناب زینب کی بارگاہ سے اس بند کا اجر دے۔ فرمایا پہنچی چوہی خیناقے کے کنی دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، ذات ہی سنبھالے ہوئے خود کو شہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپوراس کھڑے تھے، فرزند کمر بستہ چپوراس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، اے میری شہزادی، یہ مدینے کی رخصت ہے؟ جب آپ گھر سے باہر تشریف لا رہی ہیں، حسین ابن علی ہاتھ پکڑ کر لا رہے ہیں، ارے عباس کھڑے ہیں، بیٹے موجود ہیں، بھتیجے موجود ہیں، بھانجے موجود ہیں، پردے محمل علی اکبر اٹھا رہے ہیں۔ میرا نیس مرقع کھینچا، وہ رسا کھینچا، ایک دفعہ اتنے احتشام کے ساتھ علی کی بیٹی محمل میں بیٹھی، ناقے کو اٹھایا گیا، مکے کا رخ کیا گیا، کبھی عباس آ رہے ہیں، اے میری بہن کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کبھی حسین کہہ رہے ہیں، جا کر پوچھو زینب کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ارے یہ مدینہ اور مکے کی رخصت تھی، صلی اللہ علیہ صاحب الاسر والزمان، اور وہ آپ کی پھوپھی، اے امام زمانہ، 11 محرم کی رخصت تھی۔ جب حکم دیا گیا ناکوں پر بیٹھایا جائے، زینب کے دونوں ہاتھ وستو میں بنے، بغیر اماری کے بٹھایا گیا، پشت پر تازیانوں کی، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم أهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما خمد وارزقنا العافية، ووسع رزقنا وطبي الأمار لما الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، بجاه محمد وآل محمد، ولنا بأس الدرود بجاه محمد وآل محمد.